علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، ایک مرتبہ پھر سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دار الافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج میں مفتی صاحب سے ایک ایسی بات پوچھنا چاہوں گا حضور، کہ جو عموماً ہمارے ذہنوں میں آتی ہے اس طرح کے حالات کے پیش نظر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور مؤثر حقیقی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اگر یہ وبا کی صورت میں ہماری آزمائش ہے تو اللہ رب العزت کی اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کیا تکوینی حکمت کار جو ہے وہ پوشیدہ ہو سکتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالمگیر وبا کی صورت میں جو ہمارے اس وقت پیش نظر صورتحال ہے، اس کے جو منفی پہلو ہیں اور جو منفی سچویشنز ہیں اس کے اوپر تو دن رات گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو اس کو سوچا بھی جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ کافی تشویش کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ جو مضبوط قوت ارادی والے ہیں، جو مضبوط توکل والے ہیں، اللہ پر بھروسے والے ہیں، اور بالکل اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ جب آنی ہے سو آنی ہے، اس میں نہیں آئے گی تو پھر تو آئے گی، تو جو اپنی سوچ کو ایک حد تک پازیٹیو رکھ رہے ہیں وہ طبی اعتبار سے بھی بہتر پوزیشن میں ہیں، اور مینٹلی طور پہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی ان کی صورتحال دوسروں کی بنسبت بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو آزمائشیں آتی ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزیں اور ان کے مقاصد بڑے واضح طور پہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ قرآن پاک میں بہت واضح طور پہ موجود ہے اور ہم نے بارہا سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ کس بات سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، کچھ خوف ہوگا، ڈر ہوگا، فیئر ہوگا، دل و دماغ گھبرائے گھبرائے ہوں گے، ایک پریشانی کی صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ تو اس وقت جو ہر بندہ کہہ رہا نا کہ خوف ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو اللہ تعالی نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اچھا، وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے بھی آزمائیں گے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے ان کی قلت ہو جائے گی، ملیں گی نہیں، ضائع ہونے کی وجہ سے یا اور وجوہات سے یہ صورت بھی آئے گی۔ اور فرمایا نقص من الاموال، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، تمہاری معیشت رک جائے گی، معیشت میں کمی آ جائے گی، اور اپنے جو کاروباری معاملات ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکو گے۔ یہ سب اس لفظ کی توضیح میں موجود ہے، کیونکہ لفظ مطلق ہے اور اس کی تفسیر جو ہے تو قرآن کے عجائب جو ہیں لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کو بھی ختم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا، ہر زمانے کے اندر اس لفظ کے کچھ اور مفاہیم واضح ہو کے سامنے آ رہے ہیں. جو پہلا مفہوم زمانہ صحابہ کا وہ برحق، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ بھی برحق ہیں. تو فرمایا وہ نقص من الاموال، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، اور مالوں کی کمی تمہاری معیشت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تمہارا معاشی نظام بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تمہارا معاشی پہیہ جام ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بہت ساری وجوہات سے تمہارے کاروباری معاملات رک جائیں گے، اس سے ہو سکتی. تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں کے ذریعے. اچھا، اموال کے ساتھ انفس، جانوں کی کمی، یا کوئی بیمار ہوگا یا فوت ہوگا، بیمار ہوا تو بھی جان کی کمی یا فوت ہوا تو بھی جان کی کمی، سرٹن لیول دونوں کے اندر، تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ، پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ پھل مارکیٹ میں آئیں گے کم، یا پیداوار کم ہوگی، یا اس کی پیداوار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی مصروفیات باقی نہیں رکھ سکیں، اور یا مارکیٹ میں آنا ان کا کم ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے، جیسے آج کل وجوہات بنی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان سب طریقوں سے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں نمبر ایک، تمہارا خدا پر جو اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ کتنا اوپر جاتا ہے یا کتنا نیچے جاتا ہے، کتنا تمہارا خدا پہ بھروسہ جو ہے وہ مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے، یا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک مٹی کا گھروندا بنا ہوا تھا جسے ہم اپنے دل و دماغ میں توکل سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے متوکل علی اللہ ہیں اور خدا پہ بڑا بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن جب آزمائش آئی تو توکل کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا اور ٹوٹل ہی اسباب تدبیر بن کے بیٹھ گئے، اور تقدیر کا اور خدا کے فیصلوں کا اور اس کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن ہی ختم ہو گیا. تو یہ آزمائش کی ایک صورت ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ آزمانا کیا ہے کہ یہ ایک تو یہ آزمائش ہوگی، دوسرا اس میں ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ان کے ساتھ اچھے اسلامک رویے کے ساتھ چلتے ہیں یا اسے ہٹ کے چلتے ہیں. پھر جن پر یہ آزمائش آئی، سب سے بڑا ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کا معاملہ صبر کا ہے یا بے صبری کا ہے، کیونکہ آیت آگے یہ فرما رہی ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور وہ صبر والے کون سے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. تو جو صبر والے ہیں، جن کی زبان پہ کلمہ صبر ہوتا ہے، کلمہ بے صبری نہیں ہوتا، فرمایا ان کو بشارت سناؤ. کیا بشارت ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں، صلوات ہیں، اور رحمت ہے ان کے اوپر، خدا کی رحمت ان پہ اترتی ہے جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک پورا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک پورا پروسیجر اور ایک سکیچ اور ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا کہ ہم تمہیں ان 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 چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، اور آزما کے دیکھیں گے کہ صبر کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے. اچھا، پھر اس ٹوٹل امتحان میں کہ جو بہت بڑے پیمانے پہ ہو گیا، اس کا یہ بھی ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کمپٹیشن اتنا سامنے آ جاتا ہے. 10 بندوں کا امتحان ہوگا تو انہیں کا امتحان ہے، لیکن اگر اربوں لوگوں کا امتحان ہے تو اب کمپٹیشن کا میں جو وہ ہے والیوم ہے وہ بڑھ گیا، کہ اتنے سارے لوگوں میں کمپٹیشن ہے، کس کا کیا رویہ بنتا ہے. جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں جو غریبوں میں جا کے چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو غریبوں کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. دونوں کا امتحان ہوا، اور دونوں نے اپنے رویے اور اپنے طریقے سے بتا دیا کہ یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، اور یہ وہ فیل ہے کہ جس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہوگا. یہ صرف فیل نہیں ہے، یہ فیل کے اندر بھی بدترین فیل ہے. اور یہ جو پاس ہے یہ صرف دعا ہی نہیں کر رہا، دعا کے ساتھ دوا بھی کر رہا ہے، یہ زیادہ نمبروں پہ پاس ہے. تو کون پہلی پوزیشن پہ آ رہا ہے، کون دوسری پہ آ رہا ہے، کوئی اے گریڈ میں، اے ون گریڈ میں، اے پلس میں، اور سیکنڈ گریڈ میں، تھرڈ گریڈ میں پاس ہو رہا ہے، یہ بھی سب کا پتہ چل رہا ہے. اور یہ فیل ہونے والے جو بالکل ڈی گریڈ، ان کا کیا بن رہا ہے، وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو امتحان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں آزمائیں گے. تو لہذا ایک تو اس میں جو تکوینی حکمت ہوتی ہے وہ اس آزمائش کے اعتبار سے ہوتی ہے. اچھا، دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں، ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
اللہ،
فرمایا ہم ان لوگوں کو ضرور ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
اللہ،
چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہاں جا کے تو لوٹنا ہی نہیں ہے نا، تو یہاں چھوٹا عذاب اس لیے چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ان کو رجوع نصیب ہو جائے، ان کو توبہ نصیب ہو جائے، ان کے دل و دماغ میں یہ فکر پڑے کہ بھائی بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے، اور اگر اسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں چلے گئے تو آخرت کا کیا بنے گا، یہ توبہ کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر باقاعدہ یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوٹی تکالیف اور آزمائشوں سے گزارتا ہے، چھوٹی سے مراد آخرت کے مقابلے میں چھوٹی، ان تکلیفوں کو گزارتا ہے، لعلہم یرجعون لعلہم یتوبون،
اللہ،
تاکہ یہ توبہ کریں، تاکہ یہ لوٹ آئے. تو اس طرح کی آزمائشوں کا مقصد توبہ کی طرف بھی لانا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا بر و بحر میں، یعنی خشکی اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں، فرمایا فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا. اور آج کی سچویشن پہ ذرا اس کو منتبی کریں آپ،
اللہ جی،
کہ بر و بحر میں، سمندر میں اور خشکی میں، زمین پہ فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا. سمندر میں کروز کھڑا تو ادھر ہی کھڑا ہے
جی،
اس کو 25 دن ہو گئے یا اس کو سال ہو گیا، وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر برق پر، خشکی کے ٹکڑے پر، لینڈ پر وہی مندر چل رہا ہے. ہر جگہ پہ ایک فساد جو ہے وہ ظاہر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اس گناہ میں، اس گناہ میں، اس گناہ میں، سود عام ہے، بدکاری عام ہے، ظلم عام ہے. جہاں کسی ملک کا اپنے ملک کی حد تک بڑا انصاف بھی ہے، لیکن دوسری قوم کے مقابلے میں وہ ظالم ہے. اپنے اس ملکی انصاف کو تو بڑا شو کرتا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارے عدل و انصاف کا کیسا نظام ہے، اور ہمارے یہاں کورٹ کچہری اور جج اور ہمارا نظام عدل جو ہے وہ کتنا زبردست ہے. لیکن کیا عدل و انصاف صرف ملک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ انسانیت کے لیے نہیں ہوتا. تو وہ جو دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاکے، ان کے بچے مار دیے، ان کے بچوں کو بیوہ کر دیا، ان کے عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، وہ کہاں جائے گا؟ تو بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد ظاہر ہے. اسی طرح جو بے حیائی جس لیول پہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر بے حیائی جو ہے وہ پھیل جائے گی تو ان میں ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جس کا نام نہیں سنا ہوگا کبھی. تو وہی ہے، اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور بے حیائی جتنی پھیلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا ہے؟ بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. اور یہ کیوں ہوا؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کچھ حصے کا ان کو مزہ چکھا دے. پورے کا نہیں، پورے اعمال کا پورا خدا بدلہ دے تو زمین پہ باقی کوئی نہ بچے. جو فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائے، ماں وہ ہے کہ زمین کے اوپر کسی زیرو کو باقی نہ چھوڑے، تو پورا نہیں، بعض الذی عملوا، جو لوگ عمل کرتے ہیں اس کے تھوڑے حصے کا اللہ ان کو مزہ چکھاتا ہے.
اللہ،
اور یہ تھوڑا مزہ کیوں چکھاتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کے دین کی طرف لوٹ آئیں، یہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کے ساتھ تعلق کی طرف لوٹ آئیں، یہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ اس کے حکام کی طرف آ جائیں، یہ اس کی بندگی کی طرف آ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے، دہر گزرتے ہیں، زمانے گزرتے ہیں، قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس کی باتیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے آج کے ماحول کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا.
سبحان اللہ.
اس آیت کو اس انداز میں دیکھیں اور آج کی صورتحال کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ ساری اس کرونا کے سارے پھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب پہ اتاری ہے. لیکن اس کی جو جدت ہے اور اس کی جو فریشنس ہے وہ دیکھیں کس لیول کی ہے.
Relevant for every age.
یہ ایک جدا ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ میں کلام کروں گا کہ قرآن ہمیشہ تر و تازہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
یہ ایک ٹاپک ہے پورا، اس پر بہت میں نے غور کیا. میں تفسیر جب لکھتا تھا میں اس وقت بھی اس کو دیکھتا تھا کہ یار یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آج کل کی صورتحال کے اوپر یہ آیت اتری ہوئی ہے ساری. تو اس طرح کے مصائب، آلام اور وباؤں کا نقصان، جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ رجوع کریں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ساری دنیا ٹھنڈی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک پرسکون لائف گزار رہی ہے. پرسکون سے مراد یہ ہے کہ وہ جو افراتفری تھی کہ بھاگم بھاگ جا رہے صبح، یعنی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہمارے ملک میں ذرا کم ہے، لیکن جو بیرون ملک میں نے دیکھا ہے وہاں یقین کرے ایسا ہوتا ہے جیسے صبح دوڑ لگی ہوئی ہے سب کی نا، بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ جا رہے، کیا ہوا جی یہ نوکری پہ جا رہے، اچھا شام کو پھر بھاگم بھاگ، کیا ہوا جی اب کسی دوسری نوکری پہ جا رہے، اچھا اس کے بعد بھی بھاگ رہے، اب کیا ہوا اب یہ کسی کلب میں جا رہے، اچھا پھر وہاں سے واپس بھاگم بھاگ، اب کیا ہوا اب اصل میں جلدی جلدی جا کے آرام کرنا ہے تاکہ کل کی تیاری کر سکے. ایک ایسی یعنی اس قدر فاسٹ لائف، تیز زندگی. یہ تیز زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اس لیے نہیں بنایا، جو جسم کا وجود ہے، جو وضع ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کی میکنگ ہے، وہ اس لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے. زندگی اور جسم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا ایک خاص وہ حدود و قیود ہیں اس کی. جیسے کوئی بندہ 24 گھنٹے کام کرے تو کیا ہوگا، بیمار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم اس طور پہ بنایا ہی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے کام کریں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا ہے، جب اس کو اس کی لمٹ سے باہر لے جائیں گے تو یہ یا تو جسم پہ اثر کرے گا، یا دماغ پہ اثر کرے گا، یا دل پہ اثر کرے گا. اب ہر بندے کو سوچنے کا، بیٹھنے کا، اور سکون سے ذرا جو نا وہ کچھ وقت گزارنے کا اب آدمی کو جو نا وہ وقت ملا ہوا ہے، تو نیچرل لائف سٹائل جو ہے تھوڑا سا اس کی طرف آئے. اور آپ یقین کریں اگر ایک دوسرے پہلو سے اسی وبا کو دیکھیں نا تو اس کے فوائد بھی ہوئے، نقصان بھی ہے اور وہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، لیکن اس کے فوائد بھی ہوئے. افراتفری کی جو ہر وقت کی زندگی تھی اس کو سکون ملا اور بندے کو پتا چلا کہ یار یہ بھی تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی. دوسرے نمبر پہ اپنے فیملی کو وقت دینے کا ٹائم ملا، کیونکہ ہمارے ہاں صورتحال کیا تھی کہ ہمارا ملک ہے تو دوستوں کے ساتھ تو وقت گزر رہا ہے، فیملی کے ساتھ نہیں گزر. اور بیرون ملک کے اندر تو بچوں کو دیکھنا ہی ہفتے بعد نصیب ہوتا تھا، اب بیوی کو ٹائم دینا، بچوں کو ٹائم دینا، اب مل کے بیٹھنے کا اب ذرا موقع مل گیا. تو لائف سٹائل اثر یہ ہونا چاہیے کہ جس میں بیوی بچوں کو ٹائم دیا جائے. تو یہ بھی پہلو اس کے اندر موجود ہے. اچھا پھر جو ایئر پولوشن تھی، جو ہوا کے اندر آلودگی تھی، یہ دھوئیں کی وجہ سے، فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے، گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے اور گیسز کی وجہ سے اب سب بند ہے، تو اب وہ نیچے آ رہا ہے. اور جب یہ سب چل رہا تھا لوگ تب بھی کہتے تھے یار ماحولیات کے اوپر دنیا میں بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی تھی، دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ جمع ہو کے کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ جو ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے اور جو پولوشن بڑھ رہی ہے اس کا حل کیسے نکالیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صورتحال ہوئی کہ اب سب آرام سے بیٹھے تو جو ایئر پولوشن ہے اس کا ذرا فگر چیک کرے کہ وہ کہاں آ چکی ہے. تو اب فضا صاف ہے، ذرا سانس لینا تھوڑا سا ڈھنگ سے ہو رہا ہے، اور اب اس سے یہ پتا چلا کہ یار ہم تھوڑی سی ایسی زندگی بھی گزار سکتے ہیں کہ جس میں پولوشن کو ہم نیچے لے کے آئیں، آلودگی کو نیچے لے کے آئیں، تو نیچرل لائف کی طرف تھوڑا سا آنا شروع کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے لوگوں کی جلد بازی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو چکے تھے، اب تھوڑا سا لوگوں کو پتا چل گیا۔ یعنی آپ یقین کیجئے، آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں اور باقی دنیا پہ غور کر لیں، میں آپ کو صحیح عرض کروں نا تو دنیا کی 7 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی جو ہے نا وہ ہوگی جن کو پہلی مرتبہ پتا چلا ہوگا کہ ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، ورنہ تو جو ہے وہ یوں یوں کیا اور فارغ۔ لیکن اب پتا چلا کہ نہیں بھائی، ہاتھ یوں دھوئے جاتے، اور جب ہاتھ یوں دھوئے نا تو پتا چلا کہ یار منہ بھی تھوڑا سا ایسے ہی دھونا چاہیے اور نہانا بھی تھوڑا سا ایسے ہی چاہیے۔ تو اب یہ جو چیزیں تھیں نا یہ ذرا سمجھ آ گئی۔ اچھا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونا سنت ہے اس کی طرف توجہ نہیں تھی، اور اب امید ہے کہ پوری زندگی کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھویا کریں گے اور اچھے طریقے سے دھوئیں گے۔ صرف رسم غسل نہیں ہوگی بلکہ پورا ہی جناب وہ ہاتھوں کا غسل ہوگا، اس کا دھونا پایا جائے گا۔ اچھا، صفائی ستھرائی کے والے سے پہلے کیئر لیسنس تھی، لاپرواہی تھی، اب ہوگا کہ نہیں یار ذرا صاف ستھرے رہا کرو، دوبارہ ہی نہ آ جائے گئی، تو اب تھوڑا سا اس اعتبار سے بھی لوگ کیئرفل ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب ہر بندہ لگا ہوا یار امیون سسٹم مضبوط کرو، امیون سسٹم مضبوط کرو۔ امیون سسٹم کا مطلب بدن کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے، بیماری سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں انسٹال کیا ہے۔ اب ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی علاج تو ابھی مل نہیں رہا، اور فی الحال ایک ہی طریقہ ہے کہ امیون سسٹم مضبوط کرو۔ اب امیون سسٹم مضبوط کرنے سے کیا ہوا کہ کیا کریں جناب؟ بھائی دودھ پیو، پھل کھاؤ، صاف ستھرے پھل کھاؤ، خوراک اچھی کرو اور وٹامنز پورے کرو۔ تو اب وہ جو پہلے اپنی صحت سے لاپرواہ تھے، اپنے بچوں کی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، اب بچے کو پکڑ پکڑ کے بولتے بیٹا کیلا کھا، تو نے ہلنا نہیں ہے، کیلا کتنے کیلے کھائے، کیوں نہیں کھائے، کھا اس کو۔ تو اب وہ پکڑ پکڑ کے ان کی ساری جو وہ ڈائٹ ہے نا وہ پوری کر رہے، اور نیوٹریشن ان کی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اب کروڑوں لوگوں کو اپنی صحت پہ توجہ دینے کا موقع ملا، اپنے بچوں کی صحت پہ توجہ دینے کا موقع ملا، اور جو بولتے تھے کہ پھرو آوارہ جو مرضی کرو، ٹینشن ہی کوئی نہیں، اب ان کو کہا نہیں بھائی ان کو کھلاؤ پلاؤ، جتنا جس کے بس میں ہے وہ ان کی غذائیت پوری کرو، اور ان کو جو ہے نا اب یہ کیا، اب یہ جو جن کا نقصان ہوا ٹھیک ہے، لیکن اب جن کو اس عرصے کے اندر پوری غذا دے کے ان کا قوت مدافعت حفاظتی نظام مضبوط کر دیا، اور آئندہ کے لیے نصیحت ہوگی کہ باب ایسے ہی چلانا ہے، تو بتائیے ان کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس کا کہ ایک اگر اس طرف یہ والی صورت چل رہی ہے تو دوسری طرف وہ والی صورت بھی چل رہی ہے۔ تو لہذا اس کے اندر توبہ کرنا، اس میں صبر کا امتحان ہے، اس میں اللہ کے نظام پہ راضی رہنے کی صورت ہے، اس کے اندر اپنے لائف سٹائل کو ریویو کرنا ہے، ریوزٹ کرنا ہے کہ یہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اس میں اپنی ڈائٹ کے اوپر غور کرنا ہے، بچوں کی ڈائٹ پہ غور کرنا ہے، اور اس میں صفائی ستھرائی والے معاملات ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور پہلو وہ کیا ہے، پہلے کیا تھا کہ نیشن اسٹیٹ کا مطلب کہ بھائی ہر ملک اپنی فکر کرے گا، اور اس ملک میں جو قوم بستی ہے تو بس وہ قوم ہے، بقیہ دوسری طرف جہاں مرضی جائیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ تھا۔ اب کیا ہوا، اور دوسروں میں جو مرضی ہوتا رہے، کہتے ہونے دو۔ اب کیا ہوا، ایک ملک میں ہوا، دنیا کے بہت سے ملکوں نے کہا ہاں ہاں مزہ آ گیا، ہونے دو ان کے ساتھ۔ لیکن جب وہ چنا منا سا جو وہاں سے نکلا اور دوسری جگہ پہنچا، بھائی اللہ یہ کیا ہوا بھائی، یہ تو تھوڑا سا دیکھو بھائی اس کو، لیکن پھر بھی کچھ ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے نا جنہیں مارا تو سسٹم اتنا مضبوط ہے، ہونے کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ چنا منا وہاں بھی منتقل ہو گیا۔ اب وہ ہوتے ہوتے جب ہر جگہ پہنچا نا، پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں یار، یہ جو ہم صرف اپنی قوم کا سوچتے ہیں اور اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور دوسرے ملک کے بارے میں کہتے ہیں ہونے تو جو ہو رہا ہے، نہیں، یہ خدا نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں اپنی ان جو باؤنڈریز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کی باؤنڈری کو بھی سامنے رکھا جائے، اور ان حدود اور اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے دیکھا جائے, ورنہ جس بلا میں وہ مبتلا آج ہے
جی
اس بلا میں مبتلا تم ہوگے کل. تو اب سب کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اپنا ہیلتھ سسٹم تو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے, دوسرے کا نہیں کیا تو لہذا دوسرے کا بھی کرو. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کی جو تعلیم ہے
سبحان اللہ
کہ اپنا ہی بھلا نہیں سوچنا, خیر الناس من ينفع الناس, بہترین آدمی وہ ہے جو سارے انسانوں کا بھلا کرتا ہے
سبحان اللہ,
دوسروں کا فائدہ کرتا ہے. تو یہ ہے اسلام کی تعلیم. اچھا اسی طریقے سے اسلام صرف یہ جو جسمانی پرابلمز ہیں ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ جو روحانی پرابلمز ہیں ان کے اعتبار سے بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو روکو.
اللہ اللہ جی,
امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے. اور مسلمانوں کو فرمایا کنتم خیر امت, اے لوگوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے
سبحان اللہ.
تو اسلام نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے بیٹھ جاؤ اور دوسروں کا نہ سوچو. دوسروں میں روحانی خرابی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, دوسرے میں کوئی جسمانی خرابی ہے اس کے اعتبار سے تم ان کے لیے جو بھلا کر سکتے ہو وہ کرو. تو اب یہ جو اسلام کی تعلیم ہے کہ بھائی اپنا آپ اور یا شیخ اپنی دیکھ والی تھیوری پہ نہ چلیں بلکہ سب کے بھلے کا سوچیں, تو اب لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میرے پڑوسی ملک کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا تو میں آنکھیں بند کر کے اور جناب ادھر پیچھے ہاتھ رکھ کے میں لمبا ہو کے لیٹوں گا نہیں, مجھے ہوگا نہیں یار یہ پریشان ہے مجھے اس کا بھلا کرنا ہے. اور اس کا بھلا اس لیے نہیں کرنا صرف کہ کہیں مجھ تک نہ پہنچ جائے, اس کا بھلا اس لیے کرنا ہے کہ یار مجھے اس کا بھلا کرنا ہے, مجھے ایک خیر کا منبع بننا ہے, خیر کا مجسم بننا ہے, مجھے خیر پھیلانے والا بننا ہے اس لیے. اور اس کے ساتھ اس لیے بھی کہ آج اگر وہ مبتلا ہے تو کل میری باری ہے. تو جو لوگ اس رویے میں چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب ہمارا تھوڑی مسئلہ ہو رہا ہے اس کا ہو رہا ہے, وہ جو اس کا ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. جو محلہ ایک ڈکیتی کے اوپر خاموش رہتا ہے نا, کون سا ہمارے گھر میں ہوئی ہے, اس کے گھر میں ہوئی ہے نا, تو کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں بھی ڈکیتی ہو جاتی ہے. تو لہذا ان چیزوں کو کہ ایک پوری فیملی اور خاندان کے اعتبار سے زندگی گزاری جائے, اس چیز کا بھی ایک درس اور سبق جو ہے وہ ہمارے موجود ہے.
ایک یہ کہ فراغت کے اوقات میسر آ گئے, بہت سے پردیسی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور بیوی بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھے والدین کو فراموش کر دیا جائے. والدین کی خدمت اور بالخصوص اس وقت کو کیسے اویل کر کے والدین کی خدمت اور دل جوئی کی جا سکتی, ایک. اور دوسرا یہ کہ آزمائش ہو یا عذاب ہو تو میں نے یہ سنا ہے کہ اس کی تخفیف یا اس کا ٹلنا جو ہے وہ توبہ سے ہی ہوتا ہے, اور آپ بھی یہ فرما رہے تھے. تو اس وقت میں اس دور میں توبہ کا کوئی طریقہ, استغفار کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں یا کوئی بھی ایسی چیز ارشاد فرمائیں کہ جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں یا ہم سے یہ ٹل جائیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ سے ٹلتی ہے, اس میں میں عرض کروں گا
جی.
دیکھیں ایک ہے توبہ ہی سے ٹلتی ہے,
ٹھیک ہے,
ایک ہے توبہ سے بھی ٹلتی ہے,
ٹھیک, سبحان اللہ بہت خوب.
لہٰذا یہ تو نہ کہا جائے کہ توبہ ہی سے ٹلے گی,
ٹھیک ہے,
توبہ سے بھی ٹلے گی,
ٹھیک.
وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے دو طرح کے اسباب بنائے ہیں, ایک اس کا ظاہری سبب ہوتا ہے, ایک اس کا باطنی سبب ہوتا ہے,
ٹھیک,
یا ایک اس کا یوں کہہ لیں کہ جو ظاہری اسباب ہے ان کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک روحانی اسباب کے اعتبار سے ہوتا ہے. دل کا سکون جو ہے نا وہ اس کی کیا نام ہے, وہ مربے کھا لے نا گاجر کے سیب کے, تو اس سے بھی دل کو سکون مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اور بہت ساری دوائیاں مل جاتی ہیں, جوارش مل جاتی ہیں, ان کے کھانے سے بھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو ظاہری بات نہیں دونوں طرح کے اسباب ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ توبہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دفع بلا رد مصائب کا, مصیبتوں کے دور ہونے کا توبہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو توبہ کی جائے اور اجتماعی توبہ کی جائے, انفرادی گناہوں سے انفرادی توبہ ہوتی ہے, اجتماعی گناہوں سے اجتماعی توبہ ہوتی ہے, اور معاشرہ ہی اگر انفرادی انفرادی مل کر معاشرہ ہی اگر برائی کا ایک منبع بن چکا ہو تو پھر معاشرے کو توبہ کرنی ہوتی. تو اول تو یہ ہے کہ توبہ ایک واقعتاً سبب ہے, توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرتا ہے. اس کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے, ابھی آپ نے ذکر کی تو مجھے ابھی ذہن میں بھی آ رہی ہے, سورہ غافر کے اندر, سورہ غافر اس کا دوسرا سورہ مومن بھی ہے. تو اس میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد ہیں, عرش اٹھانے والے فرشتے اور ان کے جو ارد گرد فرشتے ہیں, وہ فرمایا یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں, ویؤمنون بہ, اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما,
سبحان
اللہ, اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے سے وسیع ہے, ہر شے سے وسیع ہے, تیری رحمت بھی اور تیرا علم بھی. فاغفر للذین تابوا,
سبحان اللہ,
تو اے اللہ بخش دے ان کو جو توبہ کریں,
سبحان اللہ,
واتبعوا سبیلک, اور جو تیرے راستے کی پیروی کریں, وقہم عذاب الجحیم, اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیں,
سبحان اللہ.
تو فرشتوں کی دعا کس کے لیے ہے؟ الذین تابوا, جو توبہ کرنے والے. تو فرشتوں کی دعا معصوموں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. توبہ کرے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے,
سبحان اللہ,
فرشتے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بلا بھی ٹل جائے گی, آپ کی مصیبت بھی دور ہو جائے گی. تو یہ تو ہے کہ توبہ ایک روحانی سبب ہے اور توبہ خدا کو پسند ہے اور مصیبت خدا نے دور کرنی. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے؟ صرف اللہ, اللہ ہی دور کرتا ہے. تو لہذا توبہ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لہذا توبہ کی طرف آنا چاہیے. اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو, انہیں چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. ٹھیک ہے, تین چیزیں, سابقہ جو گناہ ہے اس پر شرمندہ ہو, اسے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کرے. ایک ہوتا نا لوگوں کی وجہ سے شرم سے چھوڑ دیا, وہ نہیں, وہ توبہ نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی اچھی چیز ہے, گناہ تو چھوڑا, لیکن اللہ کے لیے یہ کرے, توبہ اس کا نام ہے. پھر اس میں جو عبادات وغیرہ کے معاملے ہیں, تلافی جن میں ہوتی وہ کرے. لیکن ایک بہت اہم چیز جو توبہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, جو بندوں کے حقوق ہیں, جو لوگوں پہ ظلم کیا ہے, اس میں لوگوں سے معافی مانگنا, ان کے حق ادا کرنا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی کا مال چھینا ہے تو یہ توبہ نہیں ہو سکتی کہ بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور مال واپس کیا ہی نہیں. نہیں, مال بھی واپس کرنا, جس سے رشوت لی ہے اس کو رشوت, اس کی جو نا وہ رقم واپس کرے, جس کا مال غصب کیا تھا, چھینا تھا, چوری سے, ڈکیتی سے, واپس کرے. تو یہ ان چیزوں سے گناہ, سود سے گناہ, سود خدا سے جنگ ہے. خدا سے جنگ کر کے اور جنگ کے دوران کہیں گے کہ یا اللہ جنگ تو تیرے ساتھ جاری ہے لیکن تھوڑی سی رحمت بھی کر, تو یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ یہ بنتا نہیں ہے کہ بندہ خدا سے اعلان جنگ کر کے سود کا سسٹم چلا کر پھر بولے یا اللہ رحم بھی کر, سود بھی چھوڑے. تو توبہ کے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. خاص طور پہ جو غصب ہے اور جو مال چھینا ہے, اس میں میں دو فیکٹر, دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو جو مال وراثت کے اندر ہمارے ہاں غفلت, سستی اور ظلم ہے. لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جاتی, خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی, اور کسی نہ کسی جو نا وہ غیر شرعی طریقے سے ان کی وراثت غصب کر لی جاتی ہے, یہ حرام ہونا چاہیے. وراثت میں کسی کا 10 خرب روپے میں 1 روپیہ بھی نکلتا ہے تو فرض ہے کہ وہ 1 روپیہ اس کو دیا جائے. اور وراثت کو اللہ نے اپنی حدیں قرار دیا, یہ میری حدود ہیں, ان سے تجاوز نہیں کرو. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ کسی اور سلسلے میں عرض کریں گے. ایک تو یہ, دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی زمین غصب کی ہے, قبضہ مافیا, کسی کے فلیٹ پہ قبضہ, کسی کی زمین پہ قبضہ, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ, یہ بھی عام ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالشت برابر اتنی زمین بھی قبضہ کرے گا, قیامت کے دن یہ زمین 7ویں زمین تک جو ہے نا وہ توک بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈال دی جائے گی.
اللہ اللہ.
تو اس سے توبہ کرے, یہ زمین کا ٹکڑا واپس کرے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو لہذا توبہ جو ہے وہ اس انداز کے اندر کی جائے. ایک تو یہ بات. اب دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے کہ فارغ وقت ہے والدین کو فراموش نہ کر دیں, تو یہ بد نصیب ہی ہوگا جو والدین کو ایسے موقع پہ فراموش کرے گا جب یہ جو ہے نا وہ مردے کی طرح تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا اپنی مرضی سے اور کھا بھی نہیں سکتا تھا. وہ تو ایک اتنا لمبا ڈیوریشن اور کئی سال ماں باپ نے اس کو سنبھالا اور اب یہ آ کے ان کو چھوڑ دے تو اس سے بڑا احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا والدین کی خدمت جو ہے یہ اہم چیز ہے. اچھا پھر والدین کی خدمت کا میں آپ کو ایک عرض کروں, والدین کی خدمت انتہائی اعلیٰ ذریعہ ہے مصیبتیں دور کرنے کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب.
یعنی یقین کیجئے میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اور کوئی حل کرے نہ کرے یہ ایک کام کر لیں
سبحان اللہ,
کہ ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ وہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں.
سبحان اللہ,
ان کے دل سے دعائیں نکلیں. تو جو ان کے دل سے دعا نکلے گی, علماء فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کی دعا قبول ہے
اللہ اللہ
امت کے حق میں, اسی طرح ماں باپ کی دعا قبول ہے اولاد کے حق میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے ولی ہیں. تو آپ جو سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر رہے تھے اس میں رات کو عبادت کرنا, جاگنا, ذکر اذکار, تسبیح, قرآن, نماز یہ کرتے تھے. آپ کا ایک دوسرا بھائی تھا, وہ یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ والدہ کی خدمت کرتا تھا. آپ کی والدہ تھی, بھایا تھی. اچھا اب ایک مرتبہ وہ بھائی نے کہا کہ بھائی جان آپ تو مزے سے اللہ اللہ کرتے ہیں, مجھے کس کام پہ لگایا ہوا ہے, تو مجھے بھی عبادت کرنے دیں, مجھے بھی عبادت کرنے دیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے ولی بھی تھے, سمجھتے تھے کہ والدین کی خدمت کون سی چھوٹی چیز ہے. تو آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نفل پڑھ لو, ذکر تلاوت کر لو, میں ماں کی خدمت کر لوں. اب یہ ماں کی خدمت میں لگ گئے, ایک پہلی رات تھی. اچھا اب کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ولایت کا راستہ ہے اور جو ولایت کے مرتبے ہیں یہ ایک سے بڑھ کے ایک, ایک سے بڑھ کے ایک, ایک سے بڑھ کے بہت مرتبے نا اس کے. اچھا اس میں ایک وہ مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ولی کے دل کو کھول دیتا ہے, عرش و فرش اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, فرشتے نظر آتے ہیں, خدا کی معرفت اور اسرار اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑا ایک لمبا ڈیوریشن عام طور پہ چاہیے ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ولی تو تھے, عابد تھے, زاہد تھے, متقی تھے, قائم اللیل اور صائم النہار یہ تھے, لیکن ولایت کے جو بہت اعلیٰ درجے وہ ابھی نہیں ملے تھے. تو اب درمیان میں بھائی صاحب آ گئے کہ جناب آپ ذرا خدمت کریں اور یہ تسبیح ذکر اذکار میں کروں گا, کچھ ہم بھی تو لے نا
کیوں.
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. آپ والدہ کے پاس گئے رات کے وقت, تو ابتدائی رات تھی, رات کی ابتدائی حصہ تھا, تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا پیاس لگی ہے پانی دینا. تو فرماتے ہیں کہ آپ وہ جو پانی کا گڑا مشکیزہ وغیرہ تھا اس کے پاس گئے, پانی ڈالنے لگے تو وہ بہت ٹھنڈا تھا, رات ٹھنڈی تھی. اب ٹھنڈا پانی دیں گے تو گلا خراب ہو جائے گا. تو آپ نے کہا یار والدہ کو ٹھنڈا پانی تو نہیں دینا چاہیے, تو میں یوں کرتا ہوں کہ باہر کنواں ہے تو میں کنویں سے پانی لے آتا ہوں, کنویں میں تازہ پانی ہوتا ہے, وہ تو برف نہیں بنتا, اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. اب باہر گئے کنویں پہ پہنچے تو پتا چلا کنویں میں ڈولی نہیں,
اللہ
پانی کہاں سے نکالے. اب پانی تو دینا والدہ کو, اب کہ اب کیا کریں. اب یاد آیا کہ یار تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک نہر ہے, تو نہر سے میں پانی لے آتا ہوں, نہر سے تو ڈولی ڈالنا ہوتا نا, وہاں تو پیالہ ڈال کے بھی پانی لے لیں گے, تو وہاں سے پانی میں لے آتا ہوں اور وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا, وہ والدہ کو لا کے پلا دیتا ہوں. تو اب یہ گئے تو وہ ایک کلو میٹر دور نہر تھی تو وہاں چلے گئے, جا کے پانی لیا واپس, اب والدہ سو گئی.
اللہ
والدہ سو چکی تھی, اب والدہ سوئی ہوئی تھی تو اب ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا, کھڑے ہو گئے کہ جیسی آنکھ کھلے گی میں پانی دے دوں گا. والدہ کی آنکھ ہی نہیں کھلی, صبح ہو گئی.
اللہ اللہ.
اب وہ جو صبح تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو والدہ نے آنکھ کھول کے دیکھا تو حضرت بایزید بستامی سرہانے کھڑے. پوچھا بیٹا تم کھڑے ہو, تو عرض کی وہ اما آپ نے پانی مانگا تھا نا,
سبحان اللہ,
تو میں آپ کو پانی دینے کے لیے کھڑا ہوں. میں بیٹا وہ تو میں نے رات کے شروع میں مانگا تھا, تو کہا وہ میں لے کے آیا تھا, ٹھنڈا تھا پہلے, پھر آگے سے لے کے آیا, واپسی میں اب سو چکی تھی.
سبحان اللہ.
تو میں نے کہا کہ اب میں رکھ کے سو جاؤں گا تو پھر آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تو کیا کریں گی, تو میں سرانے ہی کھڑا ہو گیا کہ جب بھی آنکھ کھلے گی میں پانی پیش کر دوں گا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب ماں کی جب یہ خدمت کی تو تو ماں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں نے یہ جملے کہے, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دل روشن ہو گیا, عرش و فرش نظر آنا شروع.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ جو ولایت کے مرتبے برسوں کی عبادت سے نہیں کھلے تھے نا, ماں کی ایک دعا سے کھل گئے.
سبحان اللہ.
تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت. تو یہ اتنی بڑی شے ہے, اتنی بڑی شے ہے کہ اس سے بڑا رد بلا مصیبت کو دور کرنے کا اور کیا روحانی ذریعہ ہو سکتا ہے. یقین کیجئے کہ تسبیح پڑھنا بڑی فضیلت والا ہے, لیکن تسبیح پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا کام ماں باپ کی خدمت کرنا ہے.
سبحان اللہ.
پوری رات نفل پڑھنا بڑی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس سے بڑی عبادت ماں باپ کی خدمت کرنا.
سبحان اللہ.
تو لہذا یہ کریں, آپ جو دعا کریں گے اس میں وہ اثر نہیں ہوگا, جو آپ کے ماں باپ دعا کریں گے اس میں بہت اثر ہوگا.
سبحان اللہ.
تو لہذا یہ کیا ہے.
سبحان اللہ. بڑی مسحور کن گفتگو اور الحمدللہ دلوں کو چھونے والی کالز ہیں کچھ, پلیز کالز چلا دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل کے وائرس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے, تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوتے؟
دیکھیں, ہاتھ ملانے کے حوالے سے دو تین چیزیں میں عرض کروں گا. ہاتھ ملانا جو ہے, یعنی سلام کرتے ہوئے جو مصافحہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے, یہ مصافحہ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے. اچھا, اب سنت ہونے کے ساتھ جو سلام کرنا ہے وہ بھی سنت ہے. اگر ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت صرف سلام لے لیا, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر سلام لے لیا اور مصافحہ نہ بھی کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب بھی ملاقات ہو مصافحہ ہی کرے. بہت ساری جگہوں پہ مصافحہ کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی جگہ بیان کیا ہے, اب بیان کے بعد اس کے سامنے 10,000 بندہ ہے اور سب لوگ اس سے ملنا چاہے, تو کیا وہ 10,000 بندوں سے سلام لے گا؟ نہیں لے سکتا. وہ اسی طریقے سے راہ چلتے ایک دوسرے سے سلام تو کہا جاتا ہے, گزرتے گزرتے السلام علیکم یہ تو بول دیا, لیکن ہر بندے سے آپ سلام ہی لینا شروع کر دیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا مجھے مشاہدہ بھی ہے, اس کو آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. اب بطور خاص یہ جو مسئلہ ہے کہ وائرس پھیلا ہوا اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں, اس کی کیا صورتحال بنتی ہے؟ تو اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں, اس میں تین چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا, یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا, ان دنوں کے اندر اس کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ خود ڈاکٹرز کو بھی پوری طرح پتہ نہیں تھی. اور ڈاکٹرز ابھی تک کہہ رہے ہیں, جیسے ابھی تک ڈاکٹروں کو علاج کا نہیں پتا, تو جیسے ابھی علاج کا نہیں پتا تو شروع کے اندر اس بیماری کی جو شدت تھی وہ بھی نہیں پتا تھی. تو لہذا ان کی طرف سے ہدایات اسی اعتبار سے آ رہی تھی. جیسے جیسے اس مرض کی نوعیت اور شدت ان کے سامنے آتی گئی, ان کی طرف سے ہدایات دی جاتی گئی. جیسے پہلے لاک ڈاؤن نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھے رہو, لیکن بعد میں کیا سمجھ آیا کہ نہیں یار کر دینا چاہیے. تو اب اگر پہلے کسی وقت یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں نکلو گھروں سے, تو بھائی جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کہہ رہے تو نکل جاتے ہیں, لیکن اب کہہ رہے گھروں میں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. اسی طریقے سے یہ جو مصافحہ کرنا ہے, شروع میں ڈاکٹروں کو یہ اتنا ریئلائز نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنی شدت اختیار کر رہا ہے اور کر سکتا اور کر جائے گا. لہذا ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹرکٹلی انسٹرکشنز نہیں تھی, یعنی بہت سختی کے ساتھ یہ ہدایات نہیں تھی کہ کرو ہی کرو ایسا کام, ایسا نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے وہ سب لوگ بول رہے تھے بھی کرو مصافحہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایک اور نوعیت تھی. لیکن بعد میں جب یہ معاملہ سویر ہو کے سامنے آیا, تو اب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کرونا کا مریض ہے, اس وائرس کا مریض ہے, وائرس کا جو مریض ہے اس سے جو احتیاطیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں, بڑی نمایاں ہیں, اور احتیاط نہ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بالکل ہر بندے کو پتا ہے. لہذا ایسے مریض سے تو جتنی احتیاطیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ سب کی جائیں, جو اس سے دور رہنا ہے, جو اس سے میل ملاقات نہ کرنی ہے, اور جو اس کو مس نہیں کرنا, یہ سب کام کیے جائیں. ٹھیک. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو لوگ مریض نہیں ہیں, جن کو یہ وائرس نہیں ہے, ان کا آپس کے اندر مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ تو عرض یہ ہے कि जिनका अभी मरीज होना मालूम नहीं है, लिहाजा ना तो इनके हवाले से वो सख्ती है जो मरीज के साथ है, और कोई ये कोई कर भी नहीं सकता कि वो सख्तियों की नौयत बहुत ज्यादा है उससे बचने के हवाले से। और ना ये है कि अगर जाहरी तौर पे अभी कोई इस बीमारी में मुब्तला नजर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि इसमें वायरस है ही नहीं। हो सकता हो, क्योंकि वो तो 14 दिन तक किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। अब ये सूरत आ जाती है एहतमाल के दर्जे में कि यार एहतमाल के दर्जे में आप दूसरे आदमी से बचने की कोशिश करें। तो अब ये उसी तरह की है कि जैसे ये मेरे सामने टेबल है, तो हो सकता है कि भाई कोई मरीज है ना इसको छू के गया हो, यहां पर भी वायरस लगा हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको छू नहीं, और अगर मेरा इसको हाथ लग जाए तो फिर उसके बाद में अपने चेहरे पे ना लगाऊं, एटलीस्ट मैं इसको साबुन से धो लूं, या मैं इसको जो है वो सैनिटाइजर से इसको जो ना वो अच्छी तरह साफ कर लूं। ये मेरी एहतियाती तदाबीर है जहां पर महज एहतमाल है, जहां यकीनी तौर पे वायरस मौजूद है कि बंदा मरीज है उससे पूरा पूरा परहेज किया जाए, और जहां ये मामला नहीं है वहां पर शरी हुक्म यही है कि भाई आपके लिए हाथ मिलाना कोई वाजिब नहीं, मुसाफा करना ये वाजिब नहीं है। लिहाजा जबान से आप सलाम कह लेते हैं तो वो किफायत करता है। तो अब अगर जबान से सलाम कह ले और ये हाथों को मिलाने से अवॉइड करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अब जिसका जैसा तिब्बी हिदायत पे अमल करने का जहन है उसके मुताबिक वो अमल करे, और हत्तल इम्कान इस तरह की जितनी भी तिब्बी हिदायत होती हैं उन पर अमल करना चाहिए। तो ये इसके हवाले से मैंने एक जनरल बात की है कि जिसमें ये भी शामिल है और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी।
जी नेक्स्ट कॉल दे दीजिए।
सियालकोट से अवैस असलम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि क्या ये सेंटेंस शरई नुक्ताए नजर से दुरुस्त है, साइंस विदाउट रिलीजियन इज लेम, रिलीजियन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। जज़ाकअल्लाह।
साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ठीक, मतलब इसका ये बनता है कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है, ये इसका तर्जमा बनता है। देखिए मेरे एतबार से तो इसमें दोनों जुमले जो हैं वो अपनी जगह दुरुस्त नहीं है और दूसरा 100% ही गलत है। पहला भी गलत ही है कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है, ये भी अपनी जगह जना कोई जामे जुमला नहीं है, अपने मफहूम को पूरी तरह अदा नहीं कर पा रहा। और मजहब साइंस के बगैर अंधा है ये टोटल बातिल है, ये बिल्कुल मर्दूद जुमला है। क्यों? वजह ये है कि भाई साइंस का दायरा कार जो है वो कायनात है, उसमें जैसे केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और फिजिक्स आती है, फिर आगे इनकी ब्रांचेस हैं, बायो की अपनी है और केमिस्ट्री की अपनी है और फिजिक्स की अपनी है, फिर हजारों 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 शाखें आगे चलती। इनके जिस पहलू पर साइंस रिसर्च करती है उसके इस्तेमाल, तरीका इस्तेमाल, फवायद और नुकसानात पर उसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। ठीक, मजहब का जो ताल्लुक है वो है अकीदा और अमल और अखलाकियात और इबादत और तर्ज जिंदगी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा वो होता है जिसे हम सोशल साइंसेस में लेके आते हैं, समाजियात में लेके आते हैं। अब समाजियात जो है ये एक जुदा है और साइंस जो है ये एक जुदा सब्जेक्ट है, लिहाजा इसमें ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि साइंस उसके बगैर लंगड़ी है, ऐसा नहीं है। साइंस अपनी जगह लगी हुई है, लगी रहे। एक मिसाल के तौर पे एक पिस्टल बनाना ये साइंस का काम है, लेकिन ये गोली किसको मारनी है और किसको नहीं मारनी ये मजहब बताएगा कि कत्ल हराम है, कत्ल हराम है। अब ये कत्ल हराम है ये साइंस बताएगी क्या? नहीं, ये मजहब बताएगा। अच्छा, लेकिन पिस्टल बनता कैसे है, ये बनने का जो तरीका क्या है, ये मजहब बताएगा? नहीं, ये साइंस बताएगी। तो भाई दोनों का दायरा कार ही जुदा है, उसका काम जुदा है, उसका काम जुदा है, दोनों का आपस में लिंक नहीं। इस्लाम के دین کے جو قطعی عقائد ہے, دین اسلام کے, بقیہ کے عقائد کی میں بات نہیں کرتا, اسلام کی بات کرتا, اسلام کے جو قطعی عقائد ہیں اگر سائنس وہاں جا کے ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے اس کے برخلاف تو سائنس باطل ہے, مردود ہے سائیڈ میں. اور مذہب کا جو تعلق ہے تو مذہب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یار یہ دوائی کیسے بناؤ, ہاں وہ دوائی بنانے کے بعد استعمال کرنا کیسا ہے اس کے آگے احکام ہوں گے, علاج کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, علاج کرنا یہ سائنس ہے. لیکن علاج کے آگے جو اخلاقیات ہیں وہ مذہب کا کام ہے, تو لہذا ان دونوں کو جدا جدا رکھیں. اچھا اب یہ جو جملہ ہے کہ مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے تو اس سے بڑھ کر باطل شاید تو شاید ہی کوئی ہوگی. بھائی سائنس آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر تو سائنس آپ اس کو کہہ رہے ہیں, ویسے تو سائنس جو ہے نا پرانے زمانے میں اگر چھری بھی بنتی تھی وہ سائنس ہی تھی. اگر پرانے زمانے میں شکار کے لیے تیر بنتا تھا تو حقیقت میں وہ سائنس ہی تھی, وہ میکنگ وغیرہ وہ سائنس ہی میں آتی, تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور مذہب اس کے بغیر کوئی جو ہے نا وہ اندھا جو ہے نا اور بہرا نہیں ہے. اور اگر آج کی سائنس جس کو اوور آل ہم بڑے پیمانے پہ سائنس کہہ دیتے ہیں, اگر وہ لے لیں آپ کہ جس کے اندر یہ ایجادات ہیں جس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں, تو مذہب ان کے بغیر مذہب ہے. جب یہ نہیں بھی تھیں, جب یہ سائنسی جو اب موجود چیزیں پچھلی چار صدیوں کے اندر جتنی بھی سائنس آئی ہے, کیا اس سے پہلے مذہب نہیں ہوتا تھا؟ آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو سائنس کی حد تک کچھ چیزیں ہوں گی کہ جیسے وہ کھیتی باڑی تو تھی اس زمانے میں بھی شروع ہو گئی تھی, لیکن اس سے ہٹ کر سائنس نہیں تھی تو مذہب تو تھا. لہذا ان کا آپس میں ایسا ربط نہیں ہے کہ اندھا بہرا کانا لنگڑا ان کو آپس میں کرنے کی کوشش کی جائے.
مصعب, ایک ہمارے مدی چینل کے ویور ہیں فیس بک پر, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حفاظتی تدابیر کرتے کرتے کچھ وساوس کے بھی شکار ہو چکے ہیں لوگ, تو ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ بالکل ایسا ہوتا ہے, حفاظتی تدابیر کرتے ہوئے وسوسوں کا اور وہمیات کا شکار ہونا. یعنی وہمیات کا شکار ہونے کی حد یہ ہے کہ بھی ہاتھ دھو کے رکھو. اچھا ہاتھ کس سے دھوئیں؟ ہاتھ پانی سے دھوئیں. اچھا جی پانی کہاں سے لے؟ پانی کی بوتل میں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو بھئی آپ نہر کا پانی استعمال کر لیں. اب بھاگ کے نہر میں چھلانگ ماری تو پیچھے بھینس کھڑی تھی, تو اب یا اللہ اب اس کو کیا کرے؟ اب پہلے بھینس نکال لیں, بھینس یا بھینس سے ادھر جا کے نہائیں, کیا کریں؟ تو یہ جو وہمیات والا چکر ہے نا, یہ ایک فضول سا ہی ہے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. پرہیز کرے لیکن وہم میں نہ پڑے.
مصعب, ایک ویور ہمارے پوچھتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
سلام میں پہل کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے, اس اعتبار سے کہ سلام میں پہل کرنے پر نیکیاں زیادہ ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیکیاں ان کو ملتی ہیں اس میں زیادہ نیکی سلام میں پہل کرنے والے کے لیے ہے اور کم نیکیاں جواب دینے والے کے لیے.
جی کال چلا دیجئے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, کسی کو نماز کی نیکی کی دعوت دی جائے, وہ کہہ رہا ہے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں, رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے, ایسا کہنا کیسا؟
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب تم جمعے کے دن اذان کی آواز سنو, اذان دی جائے یہ سنو, تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور اپنا کاروبار چھوڑ دو. تو یہ جو رزق حلال کمانا عبادت ہے نا, اس کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا, ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد جس کے لیے کمانا عبادت ہے, یہ جملہ درمیان میں ایڈ کرو, یہ جو کمانا عبادت ہے اور بیوی کی خدمت کرنا اور بچوں کی خدمت کرنا عبادت ہے, تو فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو یہ کرے گا وہ عبادت نہیں کرے گا, خسارہ پائے گا, تو وہ خسارہ پانے والا ہے. تیسری آیت, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. تو لہذا اس طرح کے جو باطل جملے ہوتے نا کہ جناب رزق حلال کمانا چونکہ عبادت ہے لہذا میں نماز نہیں پڑھتا, یہ اللہ کے قرآن کے صریح فرامین کے برخلاف اور خدا کے صریح فرمان کے برخلاف یہ قیاس کرنا یہ شیطان کا کام ہے. کیونکہ خدا نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے کہا یا اللہ یہ تو دیٹ از ناٹ پراپر اینڈ رائٹ, یا اللہ تیرا حکم ہی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں تو توحید کو ماننے والا ہوں اور یہ آدم کو سجدہ کرنا تو اس کے برخلاف ہے, پھر یہ کم تر ہے میں اسے برتر ہوں. تو خدا کے حکم کے مقابلے میں جو قیاس اور جہالتیں ہیں نا یہ شیطان کا کام ہے, تو لہٰذا یہ نہ کیا جائے.
مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. والدین کی خدمت کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے, توبہ و استغفار اور بالخصوص اس وقت میں بہت زیادہ کرنے کی حاجت ہے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے اجمع علماء, علم کا مجھ کو شوق